جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔
اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، تربیت ولائی کے عنوان سے آج ہمارا چوتھا روز۔ اس مقدمے کے ساتھ بات کو شروع کرتے ہیں کہ ہماری آپ کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں درست انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ ہے کہ اس کو اس لمحے میں درست چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر اس کا انتخاب درست ہوا تو اس انتخاب کے اثرات اس کی پوری زندگی پر جاتے ہیں۔ اگر انتخاب میں انسان غلطی کر بیٹھا تو پھر اس کے بعد اس کی پوری زندگی ایک مشکل میں آ جاتی ہے۔ بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں جس کو آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ چونکہ خداوند عالم نے انسان کو ارادے کے ساتھ بنایا ہے، اختیار دیا ہے، اسی اختیار کے ساتھ انسان اپنے ہی ارادے سے چیز کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر درست موقع پہ درست انتخاب نہ ہو تو پھر انسان مشکل میں پڑتا ہے۔ بہت ساری زندگیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ اسی طرح یہ انتخاب کا مرحلہ قوموں کی زندگی میں بھی آتا ہے۔ خداوند عالم اقوام کو بھی انتخاب کا موقع دیتا ہے، ان کے سامنے حالات آتے ہیں کہ جہاں انہوں نے درست وقت پہ درست انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ لہذا ایک چیز ہماری آپ کی زندگی میں درست انتخاب ہے۔ اب اس کے اعتبار سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ خداوند عالم نے ہر انسان کو ایک خاص مزاج عطا کیا ہے۔ جس طرح ہاتھ کی پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طرح ایک گھر میں پیدا ہونے والی اولاد بھی مزاج کے اعتبار سے ایک جیسی نہیں ہے۔ حتیٰ جو ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں، جو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے، مزاج ان کے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، پسند ناپسند ان کی بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ لہٰذا خداوند عالم نے اختیار دیا ہے، انسان کو بھی دیا ہے، اقوام کے پاس بھی ہے۔ لہٰذا ایک نقطہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر میرے اور آپ کے پاس انتخاب کی کوئی چیز آئے تو ہمیں درست انتخاب کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کام انسان کرے اگر اپنے درست وقت پر انجام نہ دے تو کام بعض اوقات بڑا نظر آئے گا مگر اس کا اثر نہیں نظر آئے گا۔ انتخاب بھی کرنا ہے، درست انتخاب کرنا ہے، بعض اوقات انسان غلط انتخاب کرتا ہے۔ لہٰذا انسان عقل استعمال کرے، تجارب استعمال کرے، گزشتہ زندگیوں کو سامنے رکھے، جس کو خداوند عالم نے خود قرآن کریم میں کہا، سیروا فی الارض، زمین پر گھومو۔ گھومنے کا حکم کیوں دے رہا ہے خداوند عالم؟ جاؤ سیر کرو زمین کی، نکلو، گھر سے باہر نکلو، زمین خدا کو دیکھو۔ کیا کرو اس گھومنے پھرنے سے؟ ہم اور آپ جاتے ہیں، یہاں سے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ بھی گھومنا ہے، صحیح ہے، اس کا بھی اللہ نے حکم دیا کہ ایک تازگی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں۔ لیکن خداوند عالم نے اس گھومنے پھرنے کا ایک مقصد قرار دیا ہے، سیروا فی الارض، گھومو پھرو زمین پر، نکلو باہر جاؤ، فانظروا، اور نظر کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جن لوگوں نے خداوند عالم کا انکار کیا ان کی عاقبت کیا ہوگی۔ گھوم پھر کر دیکھو کہ جن لوگوں نے خداوند عالم کی تعلیمات سے سرپیچی کی، جن کے سامنے خدا نے موقع رکھا دین کا، انہوں نے دین کا انتخاب نہیں کیا، جن کے سامنے خداوند عالم نے دین کے ذریعے سے عزت کا راستہ رکھا، انہوں نے اس عزت کے راستے کو انتخاب نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ یا وہ لوگ کہ جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے وقت جہاد نہیں کرنے کے لیے آگے بڑھے، انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز رکھا، تو آج دیکھو کیا وہ بچ گئے ہیں؟ آج وہ باقی ہیں یا نہیں؟ آج وہ بھی قبروں کے نیچے ہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو خدا کہتا ہے، جاؤ گھومو پھرو زمین پہ، نگاہ ڈالو، دیکھو کہ تم سے پہلے والی اقوام کا کیا ہوا، تم سے پہلے والی قوموں نے جو درست انتخاب نہیں کیا اس کے نتائج کیا ہوئے۔ بس ایک نقطہ یہ کہ میری اور آپ کی زندگی میں انتخاب کا مرحلہ آتا ہے اور آئے گا اور آتا رہے گا۔ خداوند عالم اچھے اور برے کے درمیان مجھے اور آپ کو انتخاب کی جو ہے وہ زحمت میں ڈالے گا، میں اور آپ اچھے اور برے کے درمیان انتخاب کریں گے۔ بہت ساری چیزیں، اقوام کے لیے یہ مرحلہ آتا ہے۔ دوسرا ہے کہ درست موقع پر درست اقدام، یہ بہت اہم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات ایک قدم بڑا ہوتا ہے لیکن چونکہ موقع درست نہیں ہوتا یا اس موقع کی مناسبت سے نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا وہ اثر نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کی البتہ مثال چھوٹی نہیں ہے، مثال بہت بڑی ہے یہ ہمارے سیکھنے کے لیے. وہ مثال کیا ہے؟ وہ توابین کی مثال ہے. توابین کون ہے؟ سلیمان ابن سلد خزائی. انہوں نے لشکر کو جمع کیا. سلیمان ابن سلد خزائی کون ہے؟ کہ جب جناب مسلم ابن عقیل آتے ہیں تو اس وقت بھی جناب مسلم کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ وجوہات کی بنیاد پر مسلم کا ساتھ نہیں دے پاتے اور مسلم تنہا ہو جاتے ہیں. پھر امام حسین کربلا آتے ہیں. سلیمان ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا. چند لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، خط کے نیچے سائن کیا تھا، ان میں جناب سلیمان ابن سلد خزائی. کچھ بھی ہوا اس کو تاریخ میں جا کے پڑھیے گا آپ سب، اور میں انشاءاللہ صاحب اس کو پڑھنے والے ہیں تاریخ کے اندر. ساتھ نہیں دیا امام حسین کا، حالانکہ جو خدا بند عالم نے ان کے لیے وقت رکھا تھا وہ کون سا تھا؟ امام حسین کے ساتھ دینے کا وقت. اس وقت امام حسین کا ساتھ نہیں دیا جس وقت وقت پر ساتھ دینا چاہیے تھا، صحیح وقت کا انتخاب نہیں کیا. بعد میں کیا ہوا؟ امام حسین کی شہادت کے بعد سلیمان ابن سلد خزائی نے ہزاروں لوگوں کو جمع کیا. ہزاروں لوگ سلیمان ابن سلد خزائی کے کہنے پر جمع ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جا کر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے زیارت کی جابر کے بعد وہ سلیمان ابن سلد خزائی ہیں. ان لوگوں نے جا کر 3 دن قیام کیا، 3 دن امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ بیٹھے رہے، روتے رہے، فریاد کرتے رہے، اور وہاں سے عہد و پیمان کر کے اٹھے کہ ہم نے اپنی جانوں کو حسین کے مقابلے میں روکا تھا، اب ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک ہمارے جسموں کا خون اس راہ میں بہ نہیں جاتا. اسی لیے ان کا نام توابین ہے. کتنی بڑی تعداد میں ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آیا توابین کا قیام اپنے درست وقت پر ہے؟ بظاہر نظر آتا ہے کہ اب نہیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یہی توابین امام حسین کا ساتھ دے دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر معاملہ کچھ اور ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی بہرحال پھر بھی شہادت ہوتی، چونکہ توابین بھی اگر اپنے لشکر کے ساتھ آ جاتے تو امام حسین کے لشکر کی تعداد جو پہلے 72 ہے یا 100 ہے، چند ہزار پر مشتمل ہو جاتی. سامنے کتنے کا لشکر ہے؟ بعض روایات نے لاکھوں کا نقل کیا. کم ترین تعداد جو دشمن کے لشکر کی ہے وہ 36,000 ہے، کسی نے 42 بیان کیا، کسی نے 70 بیان کیا، کم ترین تعداد 36,000 ہے. اگر ہم کم سے کم تعداد کو بھی لے لیں تو مقابلے میں بہرحال توابین کے ساتھ بھی اتنی بڑی تعداد نہیں بنے گی امام حسین کے لشکر کی. لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر امام حسین کا ساتھ دیتے ہوئے میدان کربلا میں شہادت دے دیتے توابین تو فرق کیا پڑتا؟ فرق توابین کے اپنے کردار پر پڑتا، اپنے مقام پر پڑتا، اپنی شان پر پڑتا. کیا فرق پڑتا؟ جب میں اور آپ شب جمعہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، تو ہماری اس جملے کے اندر توابین بھی شامل ہوتے. بعد میں جان دی توابین نے، خون بہایا، گھر لٹا، لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ درست وقت پر کسی کام کو انجام دینا بہت اہم ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو بھی عزیزوں انتخاب کا موقع دیا ہے. ہماری جو بحث چل رہی ہے گزشتہ 3 دن سے کہ آج اس کی چوتھی گفتگو ہے، ہمارے سامنے انتخاب کا وقت ہے، اور انتخاب کے ساتھ ہمیں درست وقت کا تعین کرنا ہے. ہم اور آپ اگر یہ انتخاب نہیں کریں گے ہوگا کیا؟ میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، خدا کا کام رکنے والا نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے. خدا بند عالم اپنے کاموں کے لیے کل بیان ہوا محتاج نہیں ہے، میں اور آپ محتاج ہیں. قرآن کی آیت ہے، سورہ صف کی آخری آیت ہے، اس کا بھی آخری ٹکڑا ہے. قرآن کریم میں خدا نے بیان کیا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، خدا بے نیاز ہے، تم ضرورت مند. پہلے خدا نے اپنی بے نیازی کو بیان کیا، واللہ الغنی، خدا بے نیاز ہے، انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم نیاز مند ہو، تم ضرورت مند ہو. اگر تم بدل جاؤ گے، اگر تم راستے سے ہٹ جاؤ گے، ان تتولو، اگر تم منہ پھیر لو گے خدا کی دی ہوئی ایک فرصت سے، خدا کے دیے ہوئے ایک موقع سے، دیا خدا کی جانب سے آئی ہوئی ایک صلاحیت سے اپنے آپ کو روک لو گے، ان تتولو، تم اگر پھر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یستبدل قوما غیرکم، خدا بند عالم تمہیں ہٹا کے دوسری قوم لے آئے گا. لا یکونوا امثالکم، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. یہ قرآن کی آیت سب کے بارے میں ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک ہے. میرے اور آپ کے سامنے خدا نے ایک موقع رکھا ہے، میرے اور آپ کے سامنے خدا بند عالم نے ایک راستہ رکھا ہے جو ظہور کا راستہ ہے. میرے اور آپ کے سامنے خدا بند عالم نے ایک فرصت رکھی ہے، اس فرصت کے لیے مجھے اور آپ کو درست وقت پر درست انتخاب کرنا ہے. اپنی زندگی کا انتخاب، جو ہم بیان کر رہے ہیں تربیت کے مختلف انداز ہیں، ان میں سب سے زیادہ کامیاب تربیت کون سی ہے؟ جس پہ بات ہو رہی ہے ہماری. لہذا اگر عزیزوں میرے اور آپ کا بھی انتخاب نہیں ہوا تو جیسے ہم سے پچھلی قومیں تھیں، انہوں نے اعراض کیا، خداوند عالم کی جانب سے ملنے والے موقعوں کو غنیمت نہیں سمجھا، انہوں نے کسی بھی سبب سے، چاہے دنیا پرستی ہو، چاہے دنیا کی محبت ہو، چاہے غفلت ہو، جو بھی ریزن ہے، کسی بھی وجہ سے اعراض کیا، ہٹے۔ خدا نے کہا ان تتولوا، تم اگر منہ پھیرو گے تو کیا ہوگا؟ خدا کا دین رہ جائے گا؟ نہیں، خدا کا دین تو آگے بڑھے گا۔ یستبدل قوم غیرکم، خدا تمہیں بدل کر ایک قوم لے آئے گا۔ لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگا، یعنی کیا مطلب؟ تمہاری طرح سست نہیں ہوگا، تمہاری طرح بہانے باز نہیں ہوگا۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا، مخصوصا سید طاؤس بیان کرتے ہیں، سید شیخ طوسی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لما نزلت ھذہ الآیۃ فرح النبی، جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ رسول اللہ کو اس آیت کے آنے پر خوشی کیوں ملی؟ کہا اس لیے کہ اس آیت، اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ یہ آیت میرے لیے پوری دنیا سے زیادہ بہتر آیت، یعنی میں اس آیت کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں، ہیا احب ھذہ الآیۃ من کل الدنیا، ایسی تعبیر، یعنی پوری دنیا کی نسبت مجھے یہ آیت زیادہ عزیز ہے، مجھے اس سے زیادہ خوشی ملی۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت نے رسول کو خبر دی کہ اے محمد، یہ دین کا کام رکنے والا نہیں ہے، اگر تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہارے اصحاب، تمہارے ساتھ چلنے والے افراد اس میں سستی کریں گے تو خدا ان کو ہٹا کر ایک قوم لے کر آئے گا جن کے اندر یہ سستیاں، کوتاہیاں، یہ غفلتیں، یہ بہانے بازیاں، ہیلے بازیاں، توجیہ گریاں نہیں ہوں گی، وہ خدا کے دین کی خاطر قیام کریں گے، تمہارا دل غالب آئے گا۔ تاریخ نے یہ دکھایا۔ اب اس آیت کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا چند آیتیں ہیں جو کسی قوم کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی روایت بیان کرتی ہے کہ جب اس آیت کو پڑھا گیا، اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو رسول اللہ نے بیان کیا کہ یہ آیت دوسری قوم کے بارے میں، دوسری قوم کون سی ہے؟ جو ایران عجم کی قوم ہے۔ خداوند عالم نے عرب سے اسلام کی ذمہ داری لے کر عجم کے کاندھوں پر ڈال دی، اور آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس آیت کے اوپر عمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ عجم کے اندر، ایران کے اندر اس دین کے معاملے میں سستی نہیں ہے۔ عربوں کے اندر قرآن نازل ہوا، عرب عجم سے اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کی صوت، اس کا لہن زیادہ اچھا ہے۔ ایک عجم کو قرآن سمجھنے کے لیے ترجمہ چاہیے، عرب کو قرآن سمجھنے کے لیے ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود قرآن کی تعلیم کا اثر عرب سے زیادہ عجم پر ہوا۔ قوم کھڑی ہوئی، اس نے کر کے دکھا دیا، جس چیز کے لیے عربوں نے، عرب معاشرے نے سستی کا مظاہرہ کیا، خدا نے دوسری قوم لے آیا، خدا نے قوم بدل دی۔ عزیزو، یہی آیا میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ خدا وند عالم ہر کسی کو موقع دے رہا ہے، مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، زمانہ ظہور کے نزدیک ہو رہے ہیں ہم، زمانہ ظہور نزدیک ہے۔ اس بات کو سوچئے کہ امام عصر کی جو حکومت ہے، یہ حکومت عادلانہ ہے۔ عادلانہ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ حکومت عالمی حکومت ہے، جہانی حکومت ہے۔ یہ جو عالمی اور جہانی حکومت ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کو اس طرح سمجھیے کہ جس وقت امام کا ظہور ہوگا، میرا آپ کا تصور کیا ہے؟ کیا ظہور امام کے وقت پاکستان نقشے سے مٹ جائے گا یا نقشے پر ہوگا؟ اب جانتا تو کوئی بھی نہیں، خدا جانتا ہے۔ ایک توقع کیا ہے، امید کیا ہے؟ پاکستان نقشے پر ہوگا، دنیا کا حصہ ہوگا۔ تو جب عالمی حکومت ہوگی تو پاکستان کے اندر بھی امام کی حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی، آرزو تو ہم سب کی یہی ہے۔ اب اگر امام کی عالمی حکومت پاکستان کے اندر بھی ہے، امام کی حکومت کا حصہ ہے پاکستان بھی، تو اگلے سوال کا جواب چاہوں گا کہ بھئی پاکستان میں حکومت امام کو، حکومت عادلانہ کو چلانے کے لیے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ کہاں سے آئیں گے؟ امام باہر سے بھیجیں گے کسی کو؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ لوگ یہیں سے ہوں گے، یہیں سے ہونا چاہیے، یہی والے افراد سمجھیں گے، چونکہ ہر زمانے کے لوگوں کو، ہر زمین کے لوگوں کو شامل ہونا ہے۔ افریقہ میں رہنے والوں کے لیے وہیں سے صالحین قیام کریں گے، یورپ میں رہنے والوں کے لیے وہیں سے صالحین قیام کر کے امام کی فوج میں آئیں گے، ایشیا کے اندر ایشیا کے لوگ ہوں گے۔ نہیں ہوگا ایسا کہ خدا آسمان سے ملائکہ کو نازل کرے گا۔ اگر خدا نے آسمان سے ملائکہ کو نازل کر کے ہی عزیزوں کاموں کو انجام دینا تھا تو پھر مولا متقیان 25 سال نہ بیٹھتے۔ خداوند عالم ملائکہ کو ادھر نازل کر سکتا تھا، لیکن خداوند عالم کی سنت یہ نہیں ہے۔ خداوند عالم قوموں کو موقع دیتا ہے، کل آپ کے سامنے بیان ہوا میرا اور آپ کا امتحان اس لیے شدید ہے، اس لیے زیادہ ہے، میرے اور آپ کے پاس کوئی گریز کا راستہ نہیں بچا، بھاگنے کا راستہ نہیں بچا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پاس گزشتہ 11 امتوں کا تجربہ ہے. وہ 11 امتیں کون؟ جنہوں نے 11 اماموں کا ساتھ نہیں دیا، نتیجے میں 11 امام مشکلات میں پڑے. اس لیے میرے اور آپ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ ہم ان سے عبرت لیتے ہوئے آگے بڑھے. بس ہمارے سامنے ایک موقع ہے، خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، درست وقت پر درست فیصلہ کرنا ہے، درست انتخاب کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے، واللہ غنی، خدا غنی ہے. اس آیت کے اندر حسن دیکھیے، خدا ایک قوم کو بتا رہا ہے کہ تمہاری سستی کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوگا، تمہاری سستی کی وجہ سے قوم تبدیل ہو جائے گی. لیکن یاد رکھنا، تم محتاج ہو، تم نیاز مند ہو، تم ضرورت مند ہو، خدا بے نیاز ہے، اس کے کام نہیں رکتے، اس کے کام ہونے ہیں. بس یہ میرے اور آپ کے سامنے بھی موقع ہے، اس موقع کے لیے ہی ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. آج ہمارا چوتھا روز ہے، چوتھے روز کے اندر ہم داخل ہو گئے. آپ کے سامنے اب تک جو 3 چیزوں کو بیان کیا کہ ہمیں جس تربیت کے ذریعے سے امام کی نصرت کیا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے، یا ہمیں ایک امید اپنے اندر رکھی جا سکتی ہے کہ ہم امام کے کام آ سکتے ہیں، وہ کون سی تربیت ہے؟ مختلف تربیتوں کو ہم نے بیان کیا. ان تربیتوں میں جامع ترین تربیت ہے وہ تربیت ولائی ہے، ولایت محور تربیت ہے. بہت ساری تربیتیں ہم نے آپ کے سامنے 3 دن میں بیان کی ہیں کہ جس کے اندر مختلف راستے تھے، اس کے محور مختلف تھے، کسی بھی تربیت کے اندر وہ جامعیت نظر نہیں آئی جو تربیت ولائی کے اندر. لہذا پہلی خصوصیت تربیت ولائی کی جو پہلے دن بیان ہوئی، جامعیت ہے، ہمہ جہتی شخصیات کو وجود میں لے کر آتی ہے. مثال قاسم سلیمانی کی دی تھی آپ کے سامنے، ہمہ جہتی شخصیت ہے، کامل شخصیت نظر آتی ہے، کیونکہ ولائی تربیت ہے. دوسرے دن ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ بات کی تھی کہ اس تربیت ولائی کے اندر خود محور امام کو ہونا چاہیے. زندگی کا کوئی شعبہ ہو، وہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، کوئی شعبہ ہو، زمانے کے امام کے بغیر نہیں جانا. رزق زمانے کے امام کے ذریعے سے، عزت زمانے کے امام کے ذریعے سے، مشکلات کا حل زمانے کے امام کے ذریعے سے، جو دعاؤں میں سکھایا گیا. لہذا پہلا دن جامع ترین تربیت تربیت ولائی ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی ہے. دوسرا، جامع تربیت ولائی ہوگی کیسی؟ اس کے اندر خود ولی خدا محور قرار پائے گا، ہمارے ہر عمل کے پیچھے ولی خدا ہوگا. کل جو آپ کے سامنے بات بیان کی کہ یہ راستہ اجباری نہیں ہے، جبر نہیں ہے، کاملا اختیاری ہے. خدا بند عالم اس راستے کے اندر جبر نہیں کرے گا، اختیار دے گا، جیسے ہر کسی کو دیا اختیار، ہم سے پہلے والی اقوام کو دیا. اور یہ راستہ علم اور آگاہی کے ذریعے سے طے ہوگا. 3 دن کی ہماری بحث تھی، آج چوتھی بحث جو نقطہ ہے اس تربیت ولائی کے اندر جو چیز اہم ہے، عزیزوں تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اس تربیت ولائی کا اہم رکن ہے وہ محبت ہے، محبت ولی، محبت خدا. یہ تربیت جو محبت کے ساتھ ہے وہ تربیت ولائی ہوگی. تربیت ولائی کا ایک اہم ترین رکن محبت خدا ہے، تربیت ولائی کا ایک اہم ترین رکن محبت ولی ہے. محبت کیا کرتی ہے؟ محبت انسانوں کو اطاعت کی طرف لے کر آتی ہے، محبت انسانوں کو تواضع کی طرف لے کر آتی ہے، محبت انسانوں کو کھینچتی ہے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تابع ہوتا ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک محب اپنے محبوب کے تابع ہوتا ہے، ایک محب اپنی محبوب کی پسندیدہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور جس چیز سے اس کے محبوب کو نفرت ہوتی ہے اس سے اعلان بیزاری کرتا ہے. آج کا جو نقطہ ہے، بس آج کا جو نقطہ ہے تربیت ولائی کا جو محور ہے ہماری تربیت ولائی، ہمیں اپنی تربیت ولائی کرنی ہے، ولایت کے ساتھ تربیت کرنی ہے، ولایت محور تربیت کرنی ہے، تاکہ ہم زمانے کے امام کا ساتھ دے سکیں. گزشتہ اقوام سے ہم نے سیکھا ہے کہ ان کے درمیان بہت اچھائیاں تھیں، مگر جو چیز ان کے درمیان مسنگ تھی وہ ولائی تربیت تھی، جس کی وجہ سے ساتھ نہیں دے پائے. لہٰذا ہمیں آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. اس کا ایک محور کیا ہے؟ محبت ہے. یہ محبت ولی سے پہلے خدا کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل ہر چیز کی کون ہے؟ خدا بند عالم. اصل ہر چیز کی خدا بند عالم. خود آئمہ علیہ السلام نے بیان کیا، جملے کو توجہ سے سنیے گا، آئمہ نے بیان کیا کہ اگر ہماری محبت، ہماری ولایت تمہیں خدا تک نہ پہنچائے تو سمجھ جائے نا کہ ہماری یہ ولایت اور محبت سچی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ ہماری محبت اور ولایت تمہیں خدا تک نہ پہنچائے. کیوں؟ کیونکہ ہم زمین خدا پر کس کے نمائندے ہیں؟ کس کے نمائندے ہیں؟ خدا کے نمائندے. تو جو اس کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کی نیابت کرتا ہے. ہم خدا کے نمائندے، ہم خدا تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ہم خدا کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں. لہذا ہمارے ذریعے سے تمہیں خدا ملے گا، لہذا بیان کیا آئمہ علیہ السلام نے اس چیز کو. بس پہلی چیز بنیادی چیز تربیت ولائی کے اندر محبت ہے, محبت خدا کی ابتدائی طور پر. بعض افراد اپنی زندگی میں محبت رکھتے ہیں مگر خدا کی محبت نہیں ہوتی. قرآن کی ایک آیت ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنا رہنما مانتے ہیں, اپنا سرپرست مان لیتے ہیں, اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو مددگار مانتے ہیں, ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. یحبونہم کحب اللہ, اس کے اندر ایک نقطے کو ذہن میں رکھیے گا, یعنی ان کے اندر ایک صحیح کام کی صلاحیت ہوتی ہے. خدا بندہ نے بیان کر رہا ہے ان کے اندر صلاحیت ہے کہ جیسی خدا سے محبت کرنی چاہیے, ان کے اندر وہ جذبہ ہے, انگیزہ ہے, ان کے اندر خدا سے محبت کی صلاحیت ہے, لیکن مستاق میں غلطی کر بیٹھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو محبت خدا سے کرنی چاہیے وہ ان بتوں سے کر بیٹھتے ہیں, خدا کے علاوہ دیگر لوگوں سے کرتے ہیں. لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. خدا نے کہا وَمِنَ النَّاسِ, کچھ ہیں, وَالَّذِينَ آمَنُوا, جو آپ کی طرح کے لوگ ہیں جن کو آپ کا مصداق کہا جا سکتا ہے, وَالَّذِينَ آمَنُوا, لیکن جو صاحب ایمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, جو صاحب ایمان ہیں وہ خدا کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ خدا کی محبت میں شدت اختیار رکھتا ہے, خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. جو صاحب ایمان یعنی آپ مومنین, جو الذین آمنوا اشد حبا للہ, فقط حبت محبت نہیں کرتا, اشد حبا للہ یعنی اس کو خدا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, وہ خدا کی محبت میں مستغرق رہتا ہے. جناب سیدہ کے ایام چل رہے ہیں, جناب سیدہ کی ایک خصوصیت عزیزان محترم یہی تھی کہ جناب سیدہ خدا وند عالم کی محبت میں محو رہتی تھی, خدا وند عالم کی محبت میں مستغرق رہتی تھیں. جناب سیدہ کی اس محبت کو سمجھانے کے لیے ایک بات میں آپ کے سامنے نقل کروں. رسول اللہ جناب سیدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جناب جبرائیل آتے ہیں. جناب جبرائیل آنے کے بعد رسول اللہ سے کہتے ہیں, اللہ کے رسول, خدا وند عالم نے جناب سیدہ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے. عزیز جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھیے گا, خدا وند عالم جبرائیل کی زبانی جناب سیدہ کے لیے پیغام بھیج رہا ہے. کیا پیغام ہے؟ کہا پیغام یہ کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میری یہ کنیز, میری یہ بندی, اے محمد, آپ کی یہ بیٹی مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا, جو مانگے, جو مانگے. اللہم صل مومنین سے گزارش ہے, درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے گا. والے دیگر سلوات پڑھیے. جناب سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں, رسول اللہ کو خدا نے پیغام دیا ہے, محمد پیغام خدا کی جانب سے جناب جبرائیل آئے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ سیدہ جو مانگیں گی میں دوں گا. اس وقت مانگنے کا وقت, خدا دینے پہ تیار. یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ خدا کی خدائی انتظار میں ہے کہ سیدہ اپنے لب کھولے, منتظر ہے خدا بندہ اللہ. جناب جبرائیل کو آگے کہا, جناب سیدہ خدا کی یاد میں ہمیشہ رہنے والی, جناب سیدہ وہ ہیں کہ جو اشد حبا للہ, جن کی محبت خدا سے شدید ہے. لہذا جناب سیدہ نے کیا مانگا, کیا کہا؟ کہا جناب سیدہ نے, بابا میرا جواب کیا ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ مجھ کو خدا وند عالم نے جو مجھے اپنی خدمت میں مشغول کیا ہوا ہے, شغلنی ان مسئلتہ ہی لذت خدمتہ, مجھے خدا وند عالم کی خدمت گزاری نے اس سے سوال کرنے سے بے نیاز کر دیا ہے. شغلنی ان مسئلتہ ہی لذت خدمت ہے, مجھے خداوند عالم کی خدمت گزاری نے اس سے سوال کرنے سے بے نیاز کر دیا ہے. لا حاجت لی, میری کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی آرزو نہیں ہے, صرف ایک آرزو ہے. کیا ہے میری آرزو؟ فقط یہ ہے کہ میں اس کے وجہ کریم کو دیکھ سکوں, میں اپنے رب کی ملاقات کر سکوں. جناب سیدہ کی عظمت, اشد حبا للہ, کچھ نہیں چاہیے سیدہ کو. اور یہ کس عالم میں ہے کہ جناب سیدہ کی چادر پہ پیوند لگے ہوئے, اس عالم میں, کس عالم میں ہے یہ حال کہ جناب سیدہ کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں؟ جناب سیدہ کے گھر میں اکثر اوقات ہوتا ہے مومنین میں جو یہاں بیٹھے ہوئے, جن کی تنگ دستی ہے, مالی طور پر پریشان رہتے ہیں, خدا انشاءاللہ جناب سیدہ کی برکت سے سب کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے. لیکن یاد رکھیے گا عزیزوں کہ جن کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے انہوں نے ایسی زندگیاں گزاری, جو میری اور آپ کی مشکلات کو حل کرتے ہیں, ان کے گھر میں دو دو وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا. جناب سیدہ کا ایک واقعہ جنگ خندق کے اندر, رسول اللہ خندق کے اندر خندق کی کھدائی کر رہے ہیں, جو مشورہ دیا جناب سلمان نے. اب رسول اللہ کی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے لیے کبھی رسول اللہ امتیازی حیثیت کے قائل نہیں ہوئے, امتیازی حیثیت کے قائل نہیں ہوئے کبھی بھی, ہمیشہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں کے ساتھ رکھا. اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر مدینے میں کوئی شخص باہر سے آیا, کئی دفعہ ایسا ہوا جو رسول اللہ کا نام سن کر, رسول اللہ کی تعلیمات سن کر اس کو سننے کے لیے آیا, آنے کے بعد دیکھا مسجد میں لوگ گرد بیٹھے ہوئے ہیں, اسے پوچھنا پڑا ایوکم محمد, تم میں محمد کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے, حیثیت ہے رسول اللہ نے نہیں رکھی, نہ اپنے نیچے اضافی قالین بچھوایا, نہ اپنے پیچھے تکیہ لگوایا, کچھ بھی نہیں, جیسے سارے مسلمان بیٹھے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ کاموں کے اندر جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, جب سارے اصحاب اپنے اپنے ذمے کام لیتے ہیں, رسول اللہ اپنے ذمے کام لیتے ہیں, اصحاب کہتے ہیں ہاتھوں کو جوڑتے ہیں, اللہ کے رسول آپ کی وجہ سے تو ہمیں یہ دین ملا ہے, آپ آرام کیجئے. رسول اللہ کہتے ہیں نہیں, خدا وند عالم اس کو پسند نہیں کرتا جو اپنا بار کسی دوسرے کے کندھے پر ڈال دے.
بار حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند سے بلند تر
بس عزیزوں توجہ کیجئے گا, اشد حبن للہ ہے, جناب سیدہ کا بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اس عالم میں جناب سیدہ کے جب گھر میں فاقے ہوتے ہیں, خندق کھود رہی ہے, رسول اللہ بھی خندق کھود رہے ہیں, جناب سیدہ گھر سے کچھ روٹیاں لے کر آئیں, امام علی نے رسول اللہ نے پوچھا بیٹی یہ روٹیاں کیسے ملیں, چونکہ جانتے ہیں گھر میں تھا نہیں کچھ, کہا اللہ کے رسول یعنی بابا جان کچھ گندم میرے پاس موجود تھی, اس سے میں نے چند روٹیاں بنائیں, دو روٹیاں میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھی, ایک روٹی ابو الحسن کے لیے رکھی اور ایک روٹی آپ کے لیے لے آئی, اپنے لیے زہرا نے کچھ نہیں بچایا. جناب زہرا کو یہاں ام ابیہ کا لقب رسول اللہ نے دیا تھا, کچھ نہیں بچایا, کہا چار روٹیاں دیں, دو بیٹوں کے لیے رکھی ہیں, کہا ابو الحسن کے لیے رکھی, کہا آپ کے لیے لائی. جناب رسول اللہ نے کہا اے میری بیٹی خدا گواہ ہے کہ دو دن میں یہ پہلی غذا ہے جو میرے منہ میں جا رہی ہے. یہ ان آلات کے اندر میں اور آپ کیا مانگیں گے خدا سے؟ جناب سیدہ نے کیا کہا؟ کوئی حاجت نہیں, لا حاجت علی, کوئی حاجت نہیں ہے, اس کی خدمت نے, اس کی عبادت نے, اس کی مناجات نے مجھے ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے, وہ پروردگار خود میری مصلحت سے مجھ سے زیادہ واقف ہے, اسے معلوم ہے کس وقت کیا عطا کرنا ہے. یہ میرے الفاظ ہیں جناب زہرا کے, نہیں, اسے معلوم ہے کس وقت کیا عطا کرنا ہے. عزیزوں اگر میری اور آپ کی زندگی میں کبھی کچھ آئے تو اس پر خوش ہوں, مگر شکر خدا کریں, کچھ چلا جائے تو خدا کے اوپر راضی رہیں کہ خدا بہتر جانتا ہے کس وقت دینا ہے کس وقت لینا ہے. بس توجہ کیجئے گا, تربیت بلائی کے اندر جناب رسالت امام جناب زہرا کے بارے میں بیان کرتے ہیں. جناب زہرا اشد حبا للہ, کچھ سوائے خدا کے نظر نہیں آتا جناب زہرا کو. یہ ایک مومن کی صفت بیان کی گئی. تربیت بلائی کے بنیادی اہم رکن جو ہے وہ یہی محبت خدا ہے, یہ خدا کی محبت ہے, خدا کی محبت, خدا کے بندوں کی محبت. آپ اور میں زمانۂ ظہور انتظار میں ہیں, ہماری رب کی آرزو ہے, تمنا ہے, ہم چاہتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, اور اگر نہیں رکھتے تو اپنے ایمان کو ٹٹولنا پڑے گا کہ اس دور میں آنے کے باوجود کیوں آرزو نہیں بن پا رہی کہ زمانے کے امام کا ساتھ دیں. ٹٹولنا چاہیے اپنے آپ کو, ایمان میں کہاں کوتاہی ہو گئی. عزیزوں وقت ہے, ابھی وقت ہے, ابھی سنبھلنا ہے, اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. وہ آئے ذہن میں رکھیے گا سورہ محمد کی جو آپ کے سامنے پڑھی, ان تتولوا اگر تم منہ پھیر لو گے یستبدل قوماً غیرکم, خدا دوسری قوم لے آئے گا, جیسے خدا نے کیا کربلا کے اندر. مدینے سے لوگ امام حسین کے ساتھ نہیں چلے, کم لوگ چلے, کم لوگوں نے ساتھ دیا, نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے وہاب قلبی کو حسین کی خدمت کے قابل بنا دیا, خدا نے 11 سالہ عمر ابن جنادہ کو حسین کی خدمت گزاری کے لیے معمور کر دیا, خدا نے جون کو وہ مقام عطا کر دیا جو ایک غلام تھا, سیاہ حبشی غلام, کہ خداوند عالم نے اس کو حسین کے اوپر قربانی کا حوصلہ عطا کر دیا. وہ لوگ جو ساتھ رہتے تھے جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حسین کو رسول اللہ کے کندھے پر سوار دیکھا تھا، وہ رہ گئے مدینے میں. خدا نے کہا تتولہ ہو تم اگر منہ پھیر لو گے تو کام نہیں رکے گا، خدا ان غلاموں کے ذریعے سے حسین کی مدد کروائے گا، خدا ان کو وہ مقام عطا کرے گا کہ جب ان کا وہ مقام شہادت ہوئی، جو شہادت کے لیے آئے امام حسین نے پہلے منع کیا، تو غلام ہے تو نے خدمت کی ہے، میں تمہیں آزاد کر دینا چاہتا ہوں. کیوں حسین نہیں چاہتے کوئی ان کی راہ میں اس طرح سے ہو. جان کہتے ہیں مولا کیا مجھے اس لیے آزاد کر رہے ہیں کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے؟ مولا کہتے ہیں نہیں ہے جان، ایسی بات نہیں ہے. مولا اجازت دیتے ہیں، جان جاتا ہے قربانی دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام بالکل اسی طرح جان کے سرحانے پہنچتے ہیں جیسے اپنے بیٹے علی اکبر کے سرحانے پہنچے تھے. حسین تو فرق نہیں رکھتے، حسین نے بالکل اسی طرح جان کا سر اپنی آغوش میں رکھا جیسے علی اکبر کا سر آغوش میں رکھا. اس کے بعد ایک دعا دی، پروردگار اس کے جسم کو خوشبو سے معطر فرما، اس کے خون کو ہمارے خون کے ساتھ ملا دے، اس کے خون کو سفیدی عطا فرما. تاریخ نے بیان کیا جب کربلا کے اندر شہداء کو بنی اسد کا قافلہ دفن کر رہا تھا، دفن کرتے ہوئے ایک جگہ سے ان کے مشام میں خوشبو پہنچی، اور جب وہ دیکھتے ہوا ہے تو دیکھا کہ ایک سیاہ غلام کا جنازہ پڑا ہے جس کے بدن سے خوشبو اٹھ رہی. بس توجہ کیجیے گا عزیزوں، نہیں کرو گے تو کام خدا وندی عالم اپنا کام لے گا، خدا اپنے اولیاء کی مدد کروائے گا، غلاموں سے کروائے گا، چھوٹے بچوں سے کروائے گا، علی اصغر سے مدد کروائے گا. ان تتولہ اگر میں اور آپ بھی عزیزوں بیٹھ جائیں گے سائڈ پر ہو کے، خدا کا کام چل رہا ہے، چلتا رہے گا، خدا کا کام نہیں رکے گا. خدا کے کام کے لیے خدا پاکستان سے بہرحال کچھ لوگوں کو چنے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہر زمین کے لوگوں نے خدمت کرنی ہے امام کی. خدا نے مجھے آپ کو انتخاب کا موقع دیا ہے، خدا نے ہمیں وقت دیا ہے، ہمیں اپنی ترجیحات کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے محور کو دیکھنا ہے، ہمیں ولائی محور. جناب سیدہ کا پہلے دن کی گفتگو پہلا نقطہ ہے کہ جناب سیدہ کا سب سے بڑا درد کیا تھا. آپ جناب سیدہ کے مصائب پر آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں، تو جناب سیدہ کا سب سے بڑا درد کیا تھا؟ جناب سیدہ کا سب سے بڑا درد یہ تھا کہ معاشرہ ولائی محوریت پہ نہیں ہے، معاشرہ ولایت مدار نہیں ہے. جناب سیدہ پر اسی درد کی وجہ سے دروازہ گرا ہے، جناب سیدہ پر اسی درد کی وجہ سے مشکلات آئیں. بس خداوند عالم بدل دے گا، خداوند عالم کی محبت ولائی تربیت کا بنیادی عنصر ہے. مجھے اور آپ کو عزیزان محترم اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، جوانوں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے خدا کی کتنی محبت دل میں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو زمانے ظہور کے افراد ہیں ان کے لیے ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ زمانے ظہور سے متعلق ہے یہ آیت. اس آیت کے اندر بھی کچھ ایسے ہی الفاظ ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینکم، اے صاحبان ایمان تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا، ارتداد کرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو خدا اس کے بدلے ایک قوم لے کر آئے گا. اس قوم کی خصوصیت کیا ہوگی؟ یحبہم ویحبونا. توجہ کیجئے گا آیت کے اوپر، یحبہم اس قوم کی خصوصیت یہ ہوگی کہ خدا اس قوم کو پسند کرے گا، خدا اس قوم سے محبت کرے گا، اور وہ بھی خدا سے محبت کرتے ہوں گے. آپ نے ہر جگہ دیکھا کہ محبت میں انداز مختلف ہے، پہلے انسان محبت کرے گا تو خدا محبت کرے گا. اس قوم کی خصوصیت کیا ہے؟ یحبہم، خدا ان سے محبت کرے گا، ویحبونا وہ خدا سے محبت کریں گے. اعزتن علی المؤمنین، یہ مومنوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. وَأَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے سامنے انتہائی سخت ہوں گے. اور خدا کی راہ میں، وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں دائماً جہاد کریں گے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اس راہ کے اندر تھکاوٹ نہیں آئے گی، سستی نہیں آئے گی، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈر کر نہیں بیٹھیں گے. اس آیت کے بارے میں جب رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی، اصحاب نے پوچھا، بہت اہم آیت ہے، بہت اہم نقطے کی جانب اشارہ کر رہی ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کون سا موقع ہے جس کی جانب خدا اشارہ کر رہا ہے؟ یہ کس چیز کی طرف خدا اشارہ فرما رہا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے دین سے پھر گئے تو خدا تمہارے بدلے ایک قوم لے کر آ جائے گا، اور اس قوم کی خصوصیت کیا ہوگی؟ کہ خدا اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ خدا سے محبت کرتی ہوگی، وہ مومنوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، تواضع سے پیش آئیں گے، اور کافروں کے سامنے شدت کے ساتھ پیش آئیں گے. وہ خدا کی راہ میں مسلسل جہاد کریں گے، تھکیں گے نہیں، اور خداوند عالم کی راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. رسول اللہ کے برابر میں سلمان کھڑے تھے، رسول اللہ نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ آیت اس سلمان کی قوم کے بارے میں نازل ہوئی. اس قوم کے بارے میں. اس آیت کے اندر آپ وضاحت سے دیکھ لیجئے, وضاحت سے دیکھ لیجئے, تمام صفات جو بیان کی گئی ہیں پوری اترتی ہیں, پوری اترتی ہیں. اس ایران نے جو اس انقلاب کی نئی تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کی, ہزاروں درود ہوں امام خمینی کی روح پرفتو کے اوپر کہ جنہوں نے اس دور کے اندر ولائی تربیت کا چیپٹر کھولا ہے, ولائی تربیت کا دروازہ کھولا ہے, ولائی تربیت کا سلیقہ سکھایا کہ ان کی کھولے ہوئے تعلیمات کے ذریعے سے ولایت محور نوجوان وجود میں آئے جنہوں نے انقلاب کیا, انقلاب کو سنبھالا, اس کے بعد اسی ولایت کے سائے میں بڑھتے ہوئے لوگ یہاں تک پہنچے کہ آج قاسم سلیمانی ہماری محفلوں کی زینت ہے. آج قاسم سلیمانی کو پوری دنیا میں لوگ یاد کر رہے ہیں, ولایت محوری کا نتیجہ ہے, یہ ولایت محوری کی تربیت ہے کہ ایسے افراد وجود میں آئے. ان کے اوپر یہ تمام آیات کے ایک ایک جملہ ان کے اوپر جو ہے وہ متبق ہوتا ہوا نظر آتا ہے. خدا نے بدل دیا قوم کو, عربوں میں نازل ہوا تھا قرآن, عربوں میں نازل ہوا دین, عربوں کے اندر آیا, لیکن کیا ہوا, وہ عرب اپنے علاقوں کے اندر ہندوؤں کے بت کدے کھول رہے ہیں, وہ عرب اپنے علاقوں کے اندر ناچ گانے کے مراکز کھول رہے ہیں, اور اسی زمانے کے اندر جس وقت وہ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں, ایران کیا کر رہا ہے, دنیا کے مظلوموں کی مدد کر رہا ہے. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, میں سیاست تو نہیں پڑھ رہا, دین پڑھ رہا ہوں, دین ہے یہ, قرآن ہے, دین کی بات بتا رہا ہوں عزیزوں. اب دور ہے, اب وقت ہے, میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں مستقل کہ زمانہ بدل گیا ہے. جن لوگوں نے ان چیزوں کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا اور دوسروں کو دکھایا, وقت بدل گیا ہے, وقت بدل جانا چاہیے. میں آپ کے سامنے کل عرض کیا, انسان اپنی عقل, اپنی تشخیص, اپنی بصیرت کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کا پابند ہے, اپنی تشخیص سے انسان کے کام آئے گی. مجھے کسی نے کچھ بھی بتایا ہو انقلاب کے حوالے سے, میں اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھوں اس انقلاب نے کیا کام کیا ہے, مجھے دیکھنا چاہیے, مجھے تشخیص دینی چاہیے کہ یہ ولایت فقیہ کا جو چیپٹر ہے یہ کیا ہے, اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر عالم تشیع کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہی ولایت فقیہ ہے کہ جس کے ذریعے سے زمانہ ظہور نزدیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آنکھوں کے سامنے. تمام چیز عزیز, فیصلہ کرنا ہے, انتخاب کرنا ہے, میری اس بات کو یاد رکھیے گا, انتخاب کے وقت اگر انتخاب نہ کیا, موقع پر انتخاب نہ کیا, پچھلی قوموں کا موقع بھی ہاتھ سے چلا گیا, میرا آپ کا بھی چلا جائے گا. خدا تکلف نہیں کرتا کسی کے ساتھ, خدا موقع ضرور دیتا ہے, انتظار نہیں کرتا کسی کا, تکلف نہیں کرتا خدا, موقع دیا ہے مجھے, آپ کو بھی دیا ہے, ہمارے سامنے, بس سمجھیے اس ولایت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, ولایت مداری ہے, ولایت مداری ہوگی تو آگے بڑھیں گے. لہٰذا خدا تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم میں سے اگر اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو خدا دوسری قوم کو لے کر آئے گا. اس کی خصوصیت میں کیا بیان کر رہا تھا, یحبہم, خدا ان سے محبت رکھتا ہوگا, ویحبونا, وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے. بس میں اور آپ بھی اگر امام عصر کے زمانے میں جانا چاہتے ہیں کہ آیت امام عصر کے لیے بیان کی گئی کہ اس زمانے میں لوگ آئیں گے, ظہور کا زمینہ فراہم کریں گے, خصوصیت کیا ہے, یہ محبت کرتے ہیں خدا سے. مجھے اور آپ کو بھی اس لشکر میں آنا ہے تو اپنے اندر خدا کی محبت کو ٹٹولنا ہے. میرے اور آپ کے دل کے اندر خدا کی محبت کتنی ہے, میں اور آپ خدا کے احساس کو کتنا رکھتے ہیں. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا, خدا کی محبت ہم سب کے سینوں کے اندر فطرتاً موجود ہے, فطرتاً موجود ہے. یہ خدا کا احسان ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی محبت کو مشقت میں نہیں رکھا, ہماری فطرت کے اندر رکھا ہے. ہمیں فقط اپنے دل کے اوپر پڑی ہوئی گرد کو تھوڑا سا ہٹانا ہے, تھوڑا سا ہٹانا ہے. خدا سے رابطہ کتنا آسان ہے, وہ موسیٰ کا واقعہ یاد ہے نا جناب موسیٰ کا, بڑوں کو یاد ہے, بچوں کو سنا دوں, کتنا آسان ہے خدا سے رابطہ. خدا کی محبت دلوں کے اندر ہے, خدا دلوں کے اندر سے سنتا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے نقل کر رہا ہوں, بڑوں کو معلوم ہے. بارش نہیں ہوئی, قحط سالی ہو گئی, قحط پڑ گیا, پانی نہیں ہے, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, لوگ آ گئے, موسیٰ نبی خدا ہیں, خداوند عالم سے التجا کیجئے بارش پر سے. نبی خدا نے کہا اوکے, تم سب کے سب آ جاؤ, جمع ہو جاؤ. کہاں جمع ہو جاؤ, میدان میں آ جاؤ. بوڑھے بھی آ گئے, بچے بھی آ گئے, خواتین بھی آ گئیں, مرد بھی آ گئے, سب کو جمع کیا. نبی خدا درمیان میں کھڑا ہو گیا. اب خداوند عالم کی ایک سنت ہے کہ نبی خدا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, بارش برسے گی. نبی خدا نے کہا پالنے والے تیری مخلوق, یہ مجھ کو وسیلہ بنا کر آئی ہیں, پروردگار ان پہ رحم فرما, بارش برسا گیا. جواب معلوم ہے نا خدا کا کیا تھا, خدا نے کہا موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص ہے, جب تک وہ رہے گا میں رحم نہیں کہوں گا, جب تک وہ رہے گا بارش نہیں ہوگی. موسیٰ تم نبی ہو, محترم ہو, لیکن یہ اصول ہے, نہیں ہوگا, تم ہمارے نزدیک معتبر ہو, لیکن اس وقت ایک ایسا شخص ہے، توجہ کیجئے کہ میں اپنی طرف سے الفاظ کھول کے بیان کر رہا ہوں، اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے کہ موسیٰ میں تمہاری حرمت کے باوجود بارش نہیں برساؤں گا، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری حرمت کم ہو گئی ہے، نہیں، تمہاری حرمت محفوظ، تم میرے نزدیک اولو العزم انبیاء میں سے ہو، تم صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو۔ موسیٰ ایک عام بندہ ہے، مومن دعا کرے میں اسے رد نہیں کروں گا، تم تو نبی ہو، مگر موسیٰ اس آنے والے کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے میں رحم نہیں کھاؤں گا، منع کر دیا خدا نے۔ جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ اعلان کیا، لوگوں خدا کا پیغام آیا ہے، خدا نے کہا اس مجمع میں ایک ایسا شخص موجود ہے جب تک وہ ہوگا خدا رحم نہیں کھائے گا، مجھے خدا نے نام نہیں بتایا، مجھے پیغام دیا ہے، میری درخواست ہے جو کوئی بھی ہے خود اٹھ کے چلا جائے۔ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر گزری، مجمع میں سے کوئی اٹھ کے نہیں گیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ہوا چلی، بادل آیا، بارش برسنا شروع ہو گیا، بارش برسی۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا، بارہلا تھوڑی دیر پہلے تیرے تیور کچھ اور تھے، ابھی اس مجمع سے کوئی اٹھ کے نہیں گیا، بارش برس گئی۔ خدا نے عزیز جوانوں جواب کیا دیا؟ خدا نے کہا، موسیٰ میرے بندے نے مجھ سے لو لگا لی، میرا بندہ میرا بن گیا، میرا بندہ واپس ہو گیا، کہاں چل کے نہیں گیا، اپنے دل سے خدا کو یاد کیا، وہ جو اس کے دل میں خدا تھا اس نے اس مصیبت میں خدا کو پہچان لیا، اس نے کہا، خدایا تو آج گرفت کرنے پر آ گیا ہے، اب تک تو نے بچایا ہوا تھا، آج اس مجمع میں تو نے فیصلہ کر لیا گرفت کرے گا، پروردگار رسوا ہو جاؤں گا، اس رسوائی سے بچا لے، میں تیرا ہوں۔ خدا وند عالم نے فوراً قبول کیا، خدا نے نہیں کہا کہ اتنا موقع دیا تھا، اس کو میں ہمیشہ یہاں پہ جب شب قدر کے اعمال خدا توفیق دیتا ہے یہاں پہ کرنے کی، آپ لوگ مومنین کے ساتھ، تو ہمیشہ اس جملے کو بیان کرتا ہوں اعمال شروع کرنے سے پہلے، کہ عزیزوں آج ہم نامعلوم کون سی شب قدر میں دوبارہ آئے ہیں، یہ خدا کا دروازہ کھلا رہتا ہے، کوئی دروازے پہ کھڑے ہو کے روک نہیں رہا کہ پچھلی شب قدر میں جو وعدے کر کے گئے تھے ان پر عمل کر کے آئے ہو یا نہیں کر کے آئے۔ خدا وند عالم ایسا ہے، خدا کی محبت ہے، بس یحبہم ویحبونا۔ امام عصر کے جو ساتھی ہیں، امام عصر کا ساتھ دینے والے جو ہیں، اس قوم کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ خدا سے محبت رکھتی ہے، خدا کی محبت شدید ہے ان کے سینوں کے اندر، خدا کی محبت کے سائے میں زندگی گزارتی ہے، خدا کی محبت ولی خدا کی محبت ہے، ولی خدا کی محبت خدا کی محبت ہے، اور اس محبت کے اندر میں نے کہا اشد حبا للہ، امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا، من احبنا فانه منا اہل البیت، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں محبت کی طرف جا رہا ہوں، ولی خدا کی محبت، امام حسین اولیاء میں سب سے بڑا نام ہے، من احبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہم اہل بیت میں سے، منا اہل البیت، راوی سامنے کھڑا ہے، ابان ابن تغلب اس کے راوی ہیں، سن رہے ہیں امام سے، امام نے انہیں سے بیان کیا، ابان کو تعجب ہوا، کہا مولا امنکم اہل البیت، آپ سے جو محبت کرے ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے جو ہم سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے، جو ہم سے محبت کرے گا ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ امام نے کیا کہا، من احبنا فانه کان من اہل البیت، جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہم اہل بیت میں سے۔ ابان ابن تغلب کو تعجب ہوا، کہا امنکم اہل البیت، وہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ اہل بیت کا حصہ ہے۔ امام نے تین بار کہا من اہل البیت، من اہل البیت، من اہل البیت۔ اس کے بعد امام نے ایک ابان کو کہا، کیا تم نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی جس میں ابراہیم بیان کرتے ہیں، فمن تبعنی فانہ منی، جو میرے پیچھے پیچھے چلے گا وہ مجھ سے ہوگا، وہ میرا ہے۔ اب یہاں پہ ممکن ہے ذہن میں سوال آئے کہ یہاں تو اطاعت کی بات ہے، تبعیت کی بات ہے، پیروی کی بات ہے، تو ہم بھی عزیزان محترم حضرت عباس کی محبت کو ہی محبت کا معیار سمجھتے ہیں، کیونکہ عباس علمدار نے وہ محبت کر کے دکھائی کہ جس محبت کے اندر اطاعت آتی ہے، محبت خود بہت اطاعت کی طرف لے کے جائے گی۔ عباس علمدار نے ہمیں محبت سکھائی، محبت کا کمال ہے عباس علمدار کی شخصیت، اور عباس علمدار کی شخصیت کے اندر جو برجستہ ترین صفت ہے وہ اطاعت عباس، کیوں؟ کیونکہ محب حسین ہے عباس، یہ محبت اہل بیت ہے عزیزوں، ولی خدا کی محبت ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، اس کو معمولی مت سمجھیں۔ جو آپ اس تعداد میں جناب سیدہ کے مصائب کے لیے، جناب سیدہ پہ ہونے والی مجلس کے لیے اٹھ کر یہاں پر آئے ہیں، اس پر بارگاہ الہی میں شکر کیجئے گا، شکر کی منزل ہے، خدا نے توفیق دی ہے آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر آئیں، یہ محبت ہے، کشش ہے اہل بیت کی جو آپ کو کھینچتی ہے فرش عزا پر لا کر بٹھا دیتی۔ ولی خدا کی محبت عزیزان محترم ولائی تربیت کا اہم ترین رکن ہے. اس محبت کے سائے میں ایک بڑھنے والا آگے بڑھ سکتا ہے. ولائی تربیت ہو نہیں سکتی جب تک ولی خدا کی محبت نہ ہو, جب تک خدا کی محبت نہ ہو. اب ایک جملہ اور سن لیجئے, وقت ختم ہو گیا, باتیں بہت ساری رہ گئی, کہ اگر ہماری جانب سے محبت کا قدم اٹھے گا تو یاد رکھیے گا کہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو حل جزاء الاحسان الا الاحسان پر بہت اچھی طرح عمل کرتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا ہے؟ جو کسی کے ساتھ اچھائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو, قرآن کا اصول ہے نا. اور اہل بیت کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کیا ہیں؟ قرآن ناطق ہیں. قرآن پر کوئی عمل کرے نہ کرے, اہل بیت اس پر عمل پیرا. ہم اور آپ تھوڑی سی محبت دکھائیں گے, اہل بیت بہت زیادہ محبت دکھائیں گے. ہم اور آپ تھوڑا سا خدا کی طرف بڑھتے ہیں, تھوڑا سا ایک قدم. روایت بیان کرتی ہے کہ جب ایک بندہ مومن خدا کو ایک بار کہتا ہے یا رب, خدا کی طرف سے تین مرتبہ ندا آتی ہے لبیک لبیک لبیک. وہ خدا جو بے نیاز ہے, وہ خدا جو بے نیاز ہے. اسی طرح خدا کے نمائندے ہیں عزیز, خدا کے نمائندے ہیں, خدا کے ولی اولیاء یہی لوگ ہیں. امام حسین کی محبت نے یہی کام کیا, امام زمانہ کی محبت ولائی تربیت کا محور ہے. میرے اور آپ کے دل میں محبت امام, اگر محبت امام ہے اپنے آپ سے سوال پوچھئے گا. ہمارے گھر سے جب کوئی عزیز چلا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے, کچھ دنوں کے سفر کے لیے, ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ سوال میں آپ سے نہیں کر رہا, اپنے آپ سے کر رہا ہوں. میں خود سزا بار ہوں کہ اپنے آپ سے پوچھوں یہ باتیں. یہ نہیں کہ میں سنا رہا ہوں اور سکھا رہا ہوں, ہاشا واللہ ایسا نہیں ہے. سکھانے کے لیے نہیں, نہ میری سکھانے کی حیثیت ہے. یہ باتیں تو وہ ہیں جس میں میں خود مبتلا ہوں, میں خود مبتلا ہوں. میرے آپ کے گھر سے کوئی عزیز چلا جاتا ہے, کچھ دن کی دوری پر ہوتا ہے, رابطے میں پھر بھی ہوتے ہیں, مگر دل بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ امام زمانہ کے لیے کتنا دل بے چین ہوتا ہے, کتنا دل تڑپتا ہے. یقیناً مجھے یقین ہے آپ مومنین کا تڑپتا ہوگا. میں تو اپنے جیسے غافل کی بات کر رہا ہوں. عزیزوں, تربیت ولائی محبت کے بغیر نہیں ہوگی. یہ جو جملے ہمیں سکھائے گئے دعائے ندبہ میں کہ آؤ دعائے ندبہ میں بیٹھو, ندبہ کا مطلب کیا ہے؟ گریا, پکار, فریاد. اس کے اندر آ کر کہو عزیز علیہ ان ار الخرق ولا ترا, میرے لیے بہت ناگوار ہے, مجھ پر بہت شاق ہے, مجھ پر بہت سنگین ہے, میرے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے کہ میں پوری مخلوق کو تو دیکھ سکوں, آپ کو نہ دیکھ پاؤں. ان جملوں کے ذریعے سے پرواز دی ہے ہمیں. یہ جملے میں سکھائے اسی لیے تھے کہ تم اس قابل بنو. یہ جملہ واقعی آپ میں سے نامعلوم کون خوش نصیب ہوگا کہ جو اس جملے کو پڑھتے ہوئے چلا جاتا ہوگا اس کیفیت میں کہ مولا ان آنکھوں کا کیا کروں جو سب کچھ دیکھ پا رہی ہیں آپ کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں. ساری آوازیں کانوں میں آ رہی ہیں, نہیں آ رہی تو آپ کی آواز نہیں آ رہی. متا ترانا ونراک, کب آئے گا وہ موقع جب میں آپ کو دیکھوں گا, آپ مجھے دیکھیں گے سامنے. یہ محب کر سکتا ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں دعائیں ندبہ ہے ہی عاشقوں کی دعا, مجھ جیسے غافلوں کے لیے ہے ہی نہیں. مجھ جیسا غافل کہہ ہی نہیں سکتا, جس نے کبھی تلاش ہی نہ کیا وہ کیسے کہے گا این الحسن و این الحسین این ابناء الحسین این انجم الزاہرہ این اقمار المنیرہ, کیسے کہوں گا میں نے کبھی تلاش نہیں کیا, میں کبھی نکلا نہیں, میں نے اپنے دل کے اندر تلاش نہیں کیا, میں نے اپنی زندگی میں جگہ ہی نہیں رکھی امام کی. لیکن آپ مومنین یقیناً ایسے نہیں ہیں. بس عزیزوں, موقع ملا ہوا ہے, خدا نے موقع دیا ہے, خدا نے فرصت دی ہے, خدا نے اگر یہ فرصت چلی جائے. بار بار تاکید کر رہا ہوں, کل میں نے کہا تھا رسول اللہ نذیر بھی تھے, بشیر بھی تھے, ڈراتے تھے بھی تھے, ہمت بھی بندھاتے تھے. میں بھی بعنوان خطیب ذاکر آپ کے سامنے یہ ڈرانے کا بھی کام کر رہا ہوں, لیکن ہمت بھی دلا رہا ہوں کہ اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے اگر میں اور آپ امام کے سامنے چلے گئے تو. اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں, بس احمد تمام کی. یہ حب خدا ہے, حب اہل بیت ہے. اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے امام عصر سے محبت رکھیں گے, یہی ولائی تربیت کی بنیاد بنے گی. ہم امام کے ساتھ پڑھیں گے. یہ جو شہداء ہیں جن کی تصاویریں لگی ہوئی ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کی تربیت کا محور امام تھے. امام کے سائے میں انہوں نے دیکھا کہ اس زمانے غیبت کبرا میں کیسے زندگی گزارے ہیں. امام میں واجب الاطاعت ہے. اگر واجب الاطاعت امام نگاہوں سے اوجھل ہو تو کیا کریں, اپنی مرضی کی زندگی گزاریں یا نہیں؟ امام نے ایک راستہ دیا ہے. امام نے راستہ دیا تھا کہ اگر ہماری غیر موجودگی ہو جائے تو فقیہ عادل کے پیچھے چلنا, اس کی ولایت کے سائے میں چلنا. توجہ کیجئے گا, بس زحمت میں نے آپ کی تمام کی. یہ محبت اہل بیت ہے. آپ محبت کریں گے وہاں سے بڑھ کر ملے گی. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سمجھ لیجئے. وجہ یہ کہ میرا اور آپ کا ظرف محدود ہے. ایک محدود ایک حد میں کام کر سکتا ہے، لیکن میری اور آپ کی نسبت اہل بیت محدود نہیں ہیں، لا محدود وسعتوں کے مالک، لا محدود محبت ہے اہل بیت کی. میں اپنی محدود محبت کو اہل بیت کے سامنے لے کر جاؤں گا، اہل بیت اپنی اس لا محدود محبت سے پیش آئیں گے. اس چیز کو سمجھیے، اس چیز کی خوبصورتی کو سمجھیے، اس شیرینی کو اپنے اندر محسوس کرنے کی کوشش کریں. مثال دوں گا بھی آپ کو، میں اور آپ اپنے ظرف کے مطابق پیش آتے ہیں، اہل بیت اپنی شان کے مطابق پیش آتے ہیں. میں اور آپ اپنے ظرف کے مطابق پیش آتے ہیں، اہل بیت اپنی شان کے مطابق پیش آتے ہیں. میں اور آپ اپنے ظرف کے مطابق محبت دکھائیں گے، وہ اپنی شان کے مطابق محبت دکھائیں گے. مثال مجھ سے پوچھیے، میں مثال دوں گا آپ کو. ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جو کربلا کے اندر اپنے ظرف کے مطابق، اس کو احساس ہوا مجھے ایک غلطی ہوئی، اس غلطی کے بعد اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، احساس کیا، اب وہ اپنی ظرف کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق آ رہا ہے. کون ہے؟ حور. احساس کیا اس نے غلطی ہوئی، اس کے بعد آنے کا سوچا، لیکن حور کیسے آ رہا ہے؟ جیسے حور کو آنا چاہیے ویسے ہی آ رہا ہے. حور اپنی ذات کے مطابق، اپنی ظرفیت کے مطابق آ رہا ہے. حور کا سلیقہ کیا ہے آنے کا؟ ننگے پاؤں، جوتے نہیں ہیں، بالوں پہ خاک ڈالی ہوئی ہے، ہاتھوں کو پسے پشت باندھ لیا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے. حر صحیح آ رہا ہے، حر اپنی حیثیت کے مطابق آ رہا ہے، مگر حسین نے استقبال اپنی شان کے مطابق کیا. حر کا پاؤں میں چپل نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، بالوں پہ خاک ڈال کر پشیمانی کے عالم میں آ رہا ہے. حر کی ظرفیت ہے، ایسے ہی آنا چاہیے تھا حر کو، خطا کی ہے، مگر حسین نے استقبال اپنی شان کے مطابق کیا. خبر ملی، حر آئے، آواز دی، علی اکبر، جا کے استقبال کرو. عزیزوں، تاریخ بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی؟ تاریخ دکھا رہی ہے کہ نہیں دکھا رہی؟ کیا امام زمانہ کا دل حسین کے دل سے جدا ہے؟ میں اور آپ تو کربلا کے لیے کہہ سکیں، زیارت وارثہ میں کہہ سکیں، قلبی لقلبکم سلمون، اے میرے مولا حسین، میرا دل آپ کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو تو اجازت ہے کہ میں اپنے دل کو حسین کے دل کی طرح سمجھوں. کیا حسین کے وارث کا دل حسین کی طرح نہیں ہے؟ نہیں ہوگا. حسین کے وارث کا دل بھی حسین کی طرح دھڑکتا ہے، حسین کے وارث کا دل بھی حسین کی مانند ہے، مہربان دل ہے. اور اپنی ظرفیت کے مطابق آیا، حسین نے اپنی شان کے مطابق کس کو بھیجا؟ علی اکبر، جاؤ استقبال کرو، مہمان آیا ہے. بعض لوگوں نے نقل کیا، جا کے استقبال کرو، میرا بھائی آ رہا ہے. کون ہے حر؟ خطاکار تھا عزیز. لیکن اس حر کی قسمت بدلی کیسے؟ جناب سیدہ کی بدولت. جب حر نے امام حسین کا راستہ روکا تھا، امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کر ایک جملہ کہا تھا، سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے. حر اس لمحے رک گیا. عرب کا دستور تھا، جب کوئی کسی کو یہ جملہ کہتا تھا، سننے والا وہی جملہ پلٹ کر کہتا تھا. لیکن جیسے ہی حر سے امام نے کہا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، حر نے کہا حسین میں یہ بے ادبی نہیں کر سکتا، آپ کی ماں فاطمہ ہے. اور تیرا مقدر بدل گیا، تو نے فاطمہ کا احترام کیا ہے. کس فاطمہ کا احترام کیا؟ جو مدینے میں دروازوں دروازوں پر جاتی رہی، دروازہ کٹکھٹاتی رہی، کسی نے احترام نہیں کیا، دروازہ نہیں کھولا. اور تو نے صحرائے کربلا میں نام فاطمہ کا احترام کیا ہے، اس فاطمہ کا احترام کیا ہے کہ جو دروازے کے پیچھے آ کر آواز دیتی تھی، اس دروازے کو آگ نہ لگاؤ، فاطمہ در کے پیچھے ہے. ملونوں نے رحم نہ کھایا، احترام نہ کیا، فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرا دیا. اور تو نے فاطمہ کا نام کا احترام کیا ہے، فاطمہ ایسے ہی نہیں چھوڑیں گی، تو نے فاطمہ کے نام کی لاز رکھی ہے، احترام کیا ہے. کس فاطمہ کے نام کا احترام کیا؟ جس فاطمہ کو دربار غاصب میں کھڑے ہو کر قسم کھا کر کہنا پڑا، واللہ میں جھوٹ نہیں بولتی. جس کی صداقت کی گواہی نجران کے عیسائیوں نے دیکھ کر دی تھی، اسے اپنی صداقت کے لیے دربار میں زبان کھولنی پڑ گئی. اور تو نے اس فاطمہ کا احترام کیا ہے، تو نے اس فاطمہ کا احترام کیا، فاطمہ تجھے صلہ دیں گی. فاطمہ تجھے صلاح دیں گی. کیا صلاح دیا فاطمہ نے؟ مقدر بدل دیا, حر کو حسین کے قدموں میں لے آئی, اس جگہ تک پہنچا دیا کہ حر اس کے بعد امام حسین کی خدمت میں آ گیا. عزیز, اب جب حر امام کی خدمت میں آئے, حر کا امام نے استقبال کیا, تو کس طرح سے حر کی شخصیت بدل گئی, حر کا اب انداز بدل گیا. وہ حر جو حسین سے دور دور تھا, حسین کے ساتھ ساتھ ہے, سب سے پہلے کربلا کے شہدا میں جانے والا حر ہے. عزیز, جملے کو سنبھال کے سنیے گا, ایک اہم جملہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حر کی شخصیت بدل گئی, اب حسین کے بارے میں حر کی زبان کھلی ہوئی ہے, حسین کی تعریف کر رہے ہیں, حسین کے فدائی بن گئے, سب سے پہلے اپنی جان حسین کو قربان کرنے کے لیے پہنچے. یعنی اس وجہ سے کہ حسین نے حر کے اوپر اپنا تصرف کیا تھا, حسین نے حر کی شخصیت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. اے عزیزو, خوش نصیب ہو تم کہ جب مجلس حسین میں آتے ہو تو امام حسین تمہارے اوپر بھی اپنا تصرف لے لیتے ہیں, تمہیں بھی حسین اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں. ہم بھی حسین سے کہتے ہیں, مولا جیسے حر اپنے اختیار سے بے خود ہو گیا تھا, ہم بھی آپ کی مجلس میں آ کر بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی گناہگار ہیں, ہماری آنکھیں بھی آنسو بہا لیتی ہیں, ہماری آنکھوں میں بھی آپ کی محبت میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ تصرف حسین ہے عزیزوں. بس زحمت تمام کی, حر نے فاطمہ کا احترام کیا تھا, مگر فاطمہ پہ مشکل وقت ایسا آیا عزیزوں. فاطمہ آخری ایام میں ہے, وہ منزل بھی آتی ہے. آج آپ کے سامنے فاطمہ کی وصیت کو فقط پیش کروں گا, اس کے ٹکڑوں کو پیش کروں گا. شاید یہی ایام تھے مولا متقیان گھر سے جانا چاہتے تھے. زہرا نے کہا, علی میری کچھ وصیتیں ہیں, علی میرے پاس بیٹھ جائیے, میری بات کو سن لیجیے. مولا متقیان بیٹھ گئے. زہرا نے وصیت کرنا شروع کی. کیا کہا؟ یا ابا الحسن اسمع کلامی, اے ابا الحسن میری آواز کو سن لیجیے. اگلا جملہ سنیں گے. جناب زہرا نے کہا, اسمع کلامی یا ابا الحسن فإنک لا تسمع کلامی فاطمہ ابدا, اس کے بعد تم فاطمہ کی بات نہ سن سکو گے, پھر تمہیں فاطمہ کی آواز نہیں آئے گی. آخری منزل ہے عزیزوں, اسی دل کے ساتھ سنیے گا. علی مرتضیٰ کی مظلومیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا. علی کا اس مدینے میں کوئی نہیں ہے سوائے فاطمہ کے. علی اسی مدینہ میں غریب ہو گیا ہے. علی کتنا غریب ہو گیا. فاطمہ نے کہا, علی میں نے سنا ہے کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا. علی نے کہا, فاطمہ کاش ایسا ہوتا, نوبت یہ سلام میں کرتا ہوں, کوئی جواب نہیں دیتا. عزیز, فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ علی اس کے بعد نہیں سنیں گے آپ آواز, اسمع کلامی بیٹھ جائیے سن لیجیے. فإنک لا تسمع کلام فاطمہ بعدی ابدا, اس کے بعد نہیں سنیں گے. اب فاطمہ نے وصیت شروع کی. اے علی میں آپ کو وصیت کرتی ہوں, اذا انا مت, جب میں مر جاؤں, جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں, فتول انت غسلی, اے علی میرے غسل کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیجئے گا. وجاہزنی, مجھے اپنے ہاتھ سے ہی مجہز کیجئے گا, مجھے اپنے ہاتھ سے ہی کفن پہنائیے گا. وانزلنی فی قبری, مجھے اپنے ہی ہاتھوں سے قبر میں اتاریے گا. یا علی لا تنسانی بعد مماتی, اے علی میرے مرنے کے بعد مجھے بھولنا چاہیے گا. علی تزورنی, میرے مرنے کے بعد میری زیارت کے لیے آتے رہیے گا. عزیز, ایک جملے کو میں نے روک لیا, آخری ٹکڑے کو بیان کرتا ہوں, مگر فاطمہ کی اس وصیت کو کھول کے سنیے. کیوں فاطمہ علی کے حوالے کر رہی ہیں سارے کام؟ فقط ایک جملے کو بیان کروں گا. کیوں فاطمہ کہتی ہے, لا تنسانی بعد مماتی وتزورنی, اے علی میرے مرنے کے بعد مجھے بھولیے گا نہیں. کیا ممکن تھا علی زہرا کو بھول جائیں؟ پھر زہرا نے یہ جملہ کیوں کہا؟ عزیز, زہرا وہ ہے جو مدافع ولایت ہے, جس کی زندگی ولایت محوری میں گزری ہے. وہ بی بی جس نے کہا تھا عورت کے لیے بہتر ہے اس پہ نامحرم کی نگاہ نہ پڑے, مگر جب ولی کو تنہا پایا, چادر سر پر ڈال کے مدینے میں نکل آئی, اس زہرا کو اپنے سے زیادہ اپنے ولی کا خیال ہے. اسی انداز سے سنیے گا زہرا نے جو کہا, علی لا تنسانی بعد مماتی وتزورنی، اے علی مجھے بھولیے گا نہیں، میری زیارت پر آئیے گا. یعنی کہہ رہی ہے علی میں جانتی ہوں آپ اتنے مظلوم ہیں، میرے علاوہ آپ کا مدینے میں کوئی نہیں ہے، اے علی میں مر بھی جاؤں تو مت سمجھیے گا کہ زہرا نے آپ سے رخ موڑ لیا ہے، اے علی قبر میں آ جایا کیجیے گا. ارے جو رودات گزرتی ہے قبر زہرا پر بیان کر دیجیے گا، علی آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. ارے میری بیٹی زینب چھوٹی ہے، وہ ابھی آپ کے دکھ کو سمجھ نہ پائے گی، مگر زہرا آپ کے دکھوں کو سن لے گی. ارے قبر کے اندر آپ کے دکھ میں شریک ہو جائے گی. بس عزیزو آپ کی زحمت تمام کی، ان وصیت کے بعد ایک آخری جملہ ہے، استودعک اللہ. اے علی میں آپ کو خدا کے حوالے کر رہی ہوں، یعنی اے علی الوداع. اے علی آپ خدا کے حوالے، آخری جملہ ہے زہرا کا، اسی کا فی ولدی خیرا. اے علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. عزیزوں یہ جملے آپ نے سن لیے، کچھ ایسے ہی جملے کربلا میں بھی سنائی دیتے ہیں. حسین آخری وداع کے لیے آئے، زینب الوداع، استودعک اللہ.